بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم یہ کتاب آج مورخہ 17 اکتوبر 2018 کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم آپ کے لیے علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی کتاب اشارات ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ 108 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-787-8222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 اشارات. ہماری بہترین کتب اشاریہ مضامین قرآن جدید کمپیوٹرائز ایڈیشن مولانا سید ممتاز علی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نعیم صدیقی انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر خالد علوی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس مکمل سیٹ 6 جلد ڈاکٹر خالد غزنوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رنگا اعلی ایڈیشن 4 جلد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جلد عام ایڈیشن علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات قرآنی ڈاکٹر محمود احمد غازی محاضرات سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر محمود احمد غازی محاضرات حدیث ڈاکٹر محمود احمد غازی محاضرات فقہ ڈاکٹر محمود احمد غازی محاضرات شریعت ڈاکٹر محمود احمد غازی محاضرات معیشت و تجارت ڈاکٹر محمود احمد غازی فقہ و سنہ محمد عاصم الحداد حفاظت حدیث ڈاکٹر خالد علوی شرح کشف المعجوب 20/26 ترجمہ کپتان واحد بخش سیال باغ جنت مجلد حافظ عنایت علی شاہ مثنوی مولوی مانوی اعلی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم 6 جلد مرتبہ مولانا محمد نذیر عرشی شاہکار اسلامی انسائیکلوپیڈیا نیا ایڈیشن 2 جلد سید قاسم محمود شاہکار انسائیکلوپیڈیا یا پاکستانی کا نیا ایڈیشن سید قاسم محمود اسلامی انسائیکلوپیڈیا ترمیم شدہ ایڈیشن مولوی محبوب عالم عالمی انسائیکلوپیڈیا رنگین 2 جلد مرتبہ یاسر جواد تاریخ طبری معاشاریہ 7 جلد مکمل علامہ ابی جعفر محمد بن جریل الطبری تاریخ ابن خلدون معاشاریہ 6 جلد مکمل علامہ عبد الرحمن ابن خلدون پاکستان کا ثقافتی انسائیکلوپیڈیا شمالی علاقہ جات سلسلہ کراکرم ہمالیہ ہندو کش پاکستان کا ثقافتی انسائیکلوپیڈیا سرحد مرتبہ قاری جاوید اقبال پاکستان کا ثقافتی انسائیکلوپیڈیا بلوچستان مرتبہ انعام الحق کوثر پاکستان کا ثقافتی انسائیکلوپیڈیا پنجاب مرتبہ یاسر جواد الفیصل ناشران و تاجران کتب غزنی اسٹریٹ اردو بازار. بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارات غور کی باتیں اور عبرت ہر اس شخص کے لیے جو اچھا بننے کا ارادہ کر چکا ہو. تبصرہ و ذکر لکل عبد منیب یعنی مسلمانوں کو پھر طاقتور بنا دینے کا واحد طریقہ اور خاک ساروں کی تحریک کی تشریح عنایت اللہ خان المشرقی الفیصل ناشران و تاجران کتب غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. جملہ حقوق محفوظ ہے. جنوری 2015 محمد فیصل نے آر آر پرنٹر سے چھپوا کر شائع کی. قیمت 200 روپے. صفحہ نمبر 3 فہرست مضامین. پہلا باب مسلمانوں میں سچائی قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہے. صفحہ نمبر 5 دوسرا باب مسلمان مردہ قوم نہیں. صفحہ نمبر 9 تیسرا باب رہنماؤں کے انتخاب میں سختی مسلمانوں کی خوبی ہے. صفحہ نمبر 15 چوتھا باب مسلمانوں میں کیسا رہنما قبول ہو سکتا ہے. صفحہ نمبر 17 پانچواں باب رہنما پیدا کرنے کی ذمہ داری قوم پر ہے. صفحہ نمبر 21 چھٹا باب صحیح رہنما پیدا کرنے کا واحد طریقہ اصلاح نفس ہے. صفحہ نمبر 25 ساتواں باب مسلمانوں میں زوال کا عام احساس اور اصلاح کی عام تڑپ موجود ہے. صفحہ نمبر 31 آٹھواں باب موجودہ رہنما اور ان کو کیا کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 35 نواں باب درد مند مسلمانوں میں اصلاح نفس کیوں کر شروع ہوا. صفحہ نمبر 39 دسواں باب مسلمانوں کے خاص طبقوں کی مذہبی حالت اور اصلاح نفس. صفحہ نمبر 43 گیارہواں باب عام مسلمانوں کے ایک بڑے حصے میں مذہبی حص موجود ہے. صفحہ نمبر 48 بارہواں باب عام مسلمانوں میں کیا بے مثال صلاحیتیں اس وقت موجود ہیں. صفحہ نمبر 55 تیرہواں باب تمام ناکامیوں کا باعث اصلاح نفس کا نہ ہونا ہے. صفحہ نمبر 65 چودہواں باب اصل اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کو کس تعلیم سے زوال ہوا. صفحہ نمبر 69 پندرہواں باب قوت کا راز توحید کو سمجھنا ہے اور مسلمان پھر کیوں کر قوی بن سکتے ہیں. صفحہ نمبر 77 سولہواں باب خاک ساروں کی تحریک اصلاح نفس کا دستور العمل اور بیلچا. صفحہ نمبر 85 سترواں باب بیلچہ اصلاح نفس کی تحریک کا نہایت ضروری جز اور مسلمانوں کا مذہبی نشان ہے. صفحہ نمبر 98 اٹھارہواں باب خاک ساروں کا بقیہ دستور العمل اور حرکت کا اعلان. صفحہ نمبر 103 اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. آیت نمبر 15 سورہ شورا خدا ہم سب کو اکٹھا کرے اور آخر کار جواب دہی کے لیے جانا تو اسی کی طرف ہے. قرآن کریم صفحہ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا باب مسلمانوں میں سچائی قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہے. ہمدرد جناب تذکرہ میں آپ کے اعلان نے کہ آپ کسی موافق یا مخالف سے بحث نہ کریں گے ایک بڑی مدت تک ہم لوگوں کو آپ سے باز رکھا. آخر اس خیال سے کہ شاید آپ کی صرف ملاقات ہی ہماری بے چینی کو دور کر سکے پچھلے سال زیارت کی اجازت مانگی. آپ نے لکھا کہ زیارت کا اہل نہیں ہوں اور اس نقصان کو جو آپ کو اس قدر دور آنے میں ہوگا برداشت نہیں کر سکتا. ناچار چپ ہو گئے. 7 برس سے خاموشی آپ نے اختیار کی ہے اس پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے. تذکرہ لکھنا اور پھر چپ ہو رہنا دوسری جلد کے عام اضطراب کی پرواہ نہ کرنا معاف فرمائے غفلت بلکہ بے رحمی نہیں تو کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ اور آپ کا دامن ہوگا اور قوم کے تمام گناہوں کا بوجھ آپ کی گردن پر ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ حضرت شیخ امام سنوسی نے بھی آپ سے تذکرے کی باقی جلدوں کا مطالبہ مضبوطی سے کیا اور لکھا کہ تکمیل واجب ہے. تذکرہ کے بعد اس 7 برس میں ایک مضمون ایک سطر ایک حرف آپ کا کسی کتاب رسالہ یا اخبار میں نہیں دیکھا. حالانکہ یہ دن ہمارے لیے ایسی پریشانی کے تھے کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں. پچھلے برس جو واقعات ہندوستان میں ہوئے اور آج ہو رہے ہیں اس قدر اہم ہیں کہ ان کے متعلق رہنمائی اور بحث کے لیے اس نفسا نفسی کے زمانے میں آپ کے قلم بلکہ زبان کو بڑی جنگ کرنا چاہیے تھا مگر آپ نے پرواہ نہ کی. لوگ یہاں تک بھی کہنے لگے ہیں کہ انگریزی حکومت نے آنکھیں دکھا کر آپ کو ڈرا دیا ہے. اب گویا زبان بھی آپ کے منہ میں نہیں رہی یا شاید ملاؤں سے آپ دب گئے. بہر نو اب جس طرح بھی ہوا ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم سے جو سلوک چاہیں کریں لیکن ہمارا مقصود بحث ہرگز نہیں. تذکرہ کہ ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان پہلے سے ہے. ہم اس کو اول سے آخر تک سمجھ چکے ہیں. ہم سمجھ چکے ہیں کہ ایک گری ہوئی قوم کے لیے آخری علاج تذکرہ ہے. ہم اس پر عمل ہوتا ہوا اور اس کے بتلائے ہوئے نتیجے پیدا ہوتے ہوئے آج ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 6 ہم اس کی ادبیت کو بے مثال کیا بلکہ یقین کرتے ہیں کہ دنیا ایسی تحریر پھر پیدا نہ کر سکے گی اگرچہ قوم مردہ ہو چکی ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تذکرہ پڑھا ہے فی الحقیقت زندہ کر دیا ہے۔ ہم کوٹ پتلون پہن کر آج قرآن اور اسلام سے فی لو لگائے بیٹھے ہیں، ہم تذکرہ کے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور گھنٹوں تک سر دھنتے ہیں، جس جس کو سناتے ہیں وجد میں آ جاتا ہے، پڑھتے ہیں اور پھر پڑھنے میں مزہ سوا آتا ہے۔ کوئی مجلس نہیں جہاں اس کا ذکر نہ ہو، کوئی اخبار، کوئی قومی رسالہ، کوئی لیکچر نہیں جہاں اس کے اصولوں کی طرح پردہ تعلیم نہ ہو۔ 80 برس کے بوڑھے بلا مبالغہ اس پر مرتے ہیں، 25 برس کے نوجوانوں کی یہ روحانی غذا ہے، طالب علم، فارغ شدہ لوگ، ملازم، غیر ملازم، مولوی، غیر مولوی، مجسٹریٹ، ڈپٹی معلم، پولیس والے، مسجد، مکتب، ممبر، مسلم، غیر مسلم، امیر، غریب، عالم، جاہل، الغرض، کوئی حصہ ہندوستانیوں کا نہیں جہاں یہ کتاب گئی ہو اور اس نے اپنا اثر نہ دکھایا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس چند روزہ مخالفت کو چھوڑ کر جو ایک دو لوگوں نے تذکرے کی اشاعت کے پہلے مہینے میں کی اور جو 0 کے برابر ہے، اس 7 برس میں غالباً ایک لفظ بھی کسی نے آپ کو اس مطلب کا کہا یا لکھا ہو کہ آپ نے برا کیا۔ تذکرہ ایک ہمیشہ رہنے والی تصنیف ہے اور کوئی طاقت اب اس کو فنا نہیں کر سکتی۔ پنڈت صاحب آپ کے سامنے ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے بھی تذکرے کو اس 5 برس میں فرصت کے کسی وقت نہیں چھوڑا۔ ان کی نظر اس مقدس کتاب کے ادب کی طرف اتنی نہیں جتنی کہ چاہیے، مگر وہ اس کی تعلیم کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقے میں اس کی اشاعت بھی خوب کی ہے اور مسلمانوں سے جو محبت ہے وہ ہماری شبانہ روز صحبت اور اس دور دراز سفر سے ظاہر ہے۔ اگرچہ جناب کے سامنے میری تقریر کسی قدر لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں ان دلی خیالات کا جو ہم اپنے گھروں سے لے کر آئے ہیں 10واں بلکہ 100واں حصہ بھی ظاہر نہیں کر سکا۔ بہر نو، جب تذکرے کی پہلی جلد کو یہ قبولیت حاصل ہے تو ہماری آپ سے اس ناگہاں ملاقات کی غرض صرف اس قدر ہے کہ آپ سے بادب اور بزور التجا کریں گے، اگر کو زندہ رکھنا ہے تو دوسری جلد کو جلد سے جلد شائع کر دیجئے۔ مصنف، میری خاموشی کے بارے میں آپ صاحبان نے جس خلوص اور محبت سے مجھے ملامت کی ہے اس کی قدر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس قطع کی کتاب لکھنے کے بعد جیسا کہ تذکرہ ہے مجھے کچھ دیر تک خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانا ضروری تھا کہ مسلمان اور خاص کر مسلمانوں کے اس حصے میں جس کے لیے تذکرہ لکھا گیا تھا ایک سچائی کے قبول کرنے کی کس قدر اہلیت باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خاموشی بے وجہ اور بے فائدہ نہ تھی، اس نے اپنا کام بر وقت اور نہایت کامیابی سے کیا۔ آپ نے اس کو نقصان دہ کہا ہے، صفحہ نمبر 7، لیکن اس سرزمین میں ایسے ہوش مند لوگ موجود ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں سے نہایت متانت کے ساتھ مجھے لکھا ہے کہ اب کسی دوسری جلد کی ضرورت صدیوں تک نہیں رہی۔ ایک قوم کے تعلیم یافتہ طبقے کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے 7 برس کچھ بڑی مدت نہیں، اور اس اندازے کو اور صحیح بنانے کے لیے میں نے نہ صرف اپنی خاموشی کو ضروری سمجھا بلکہ یہ بھی ضروری جانا کہ تذکرے کی اشاعت خاموش طریقے سے ہو، اس کی موافقت میں شور شر نہ ہو، اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں دقتیں بہتوں کو خاموش کر دیں، اس کا عربی دیباچہ کتاب کھولتے ہی لوگوں کو ڈرا دے، حتیٰ کہ کتاب پر مصنف کے نام کے سوا خاموشی ہو۔ میرے نزدیک مسلمانوں کو کسی حقیقت کے منوانے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ ان سے بحث نہ کی جائے، حقیقت کو کھلے الفاظ میں پیش کر کے ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، وہ خود اس کو اپنے طور پر اور سب سے پہلے لیں گے، اس کی مخالفت میں ایک حرف کہنے سے بچیں گے، اس کو اپنی زندگی کا شعار بھی بنا لیں گے، اس کو اپنی ملکیت اور جائیداد بنا لیں گے۔ 1000 برس میں ختم نہ ہونے والی بحثیں اس طرح چند برسوں میں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مقابلہ اور لڑائی یا نمائش اور ڈھٹائی ہے تو مسلمان سورج کو بھی روشن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نمود اور دکھلاوے یا شور و شر اور اشتہار سے پورے طور پر متنفر ہیں۔ ان کی تیز اور عیب بین نظریں ہر اس شخص کو فوراً پہچان لیتی ہیں جس میں خود غرضی اور دکھلاوا ذرا سا بھی ہو۔ کوئی شے ان کے ہاں پنپ نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سر تپا سچائی اور بے نفسی اور اول سے آخر تک راستی نہ ہو۔ ان کے امتحان اور احتساب کا معیار اس قدر سخت ہے کہ اور قوموں کے بہت سے رہنما جو اپنی اپنی جگہ سورج اور چاند بن کر چمکے ہیں مسلمانوں کے ہاں ہوتے تو شاید ایک شعلہ خط سے زیادہ روشنی نہ رکھتے، وہ ان کو ان کی پہلی کمزوری پر مٹی میں ملا دیتے، اور قوموں میں ہر طرح کے آدمی کھپ جاتے ہیں، ان میں اس بات کی گنجائش ہو جاتی ہے کہ برے بھلے، درمیانے شہرت پسند، خاموش، عالم جاہل، سب کو اپنی اپنی طاقت اور دکھیلنے کی قوت کے مطابق منظور کر لیں اور بالآخر ان کی بڑائی کو یک بیک تسلیم کر لیں۔ ان کے خداؤں یا دیوتاؤں میں بھی جن کو مانتے ہیں اس قسم کا نقص کم و بیش پایا جاتا ہے، مگر مسلمان کا رہنما کم از کم قول میں صرف خدائے زمین و آسمان ہے اور وہ ہر طرح کامل ہے۔ اس لیے خواہ مسلمان کی اپنی ذات میں لاکھ عیب ہوں، اس کی اپنی کمزوریاں سورج کی طرح ظاہر ہوں، لیکن وہ اس بات کو غیرتن گوارا نہیں کر سکتا کہ اس شخص میں جو اس کو راہ دکھلانے کا دعوے دار ہو اپنے یا کوئی بھی عیب دیکھے، وہ اس کو فوراً نیچے گرا کر اپنے برابر کر لیتا ہے اور آئندہ کے لیے دوسرے خس و خاشاک بلکہ کئی جواہر ریزوں کی راہ بھی روک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عجیب و غریب قوم میں مسلح اور رہنما بلکہ بڑے آدمی بھی کم پیدا ہوئے ہیں، یا جو پیدا ہوئے ہیں ان کی جیسی عزت اور قومیں کر سکتی تھیں نہ ہو سکی، وہ گمنامی اور ذلت میں اکثر رہے اور رنج و تکلیف میں اپنے دن کاٹ کر چلے گئے۔ صفحہ نمبر 8۔ ان کی تصانیف کو بھی کبھی وہ رتبہ نہ مل سکا جو اور قوموں کے بعض نہایت لف نویسوں کو اکثر ملا۔ اب بھی جب کبھی مجھے اور قوموں کے رہنماؤں کی زندگیوں اور ان کی بنائی ہوئی کتابوں کے مطالعے کا اتفاق ہوا ہے، یا دنیا کے موجودہ رہنماؤں کو ان کے اپنے گوشت پوست میں دیکھتا ہوں، تو حیران رہ جاتا ہوں کہ جو تعلیم انہوں نے اپنی قوم کو دی، جو ذاتی عیب ان میں تھے، جس شہرت اور طاقت کو وہ کھلے بندوں چاہتے رہے، جس نہایت کم اخلاقی یا روحانی قوت کے وہ مالک تھے، یا جو کم علمی اور عام گوئی ان میں تھی، ان کے بالمقابل مسلمانوں کے معمولی معلموں کی تحریریں آسمان سے لائی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ سعدی، ابن رشد، مولانا روم اور ابو الفضل اگر یونان اور لندن میں ہوتے تو غالباً ارسطو، افلاطون اور بیکن کی شہرت کو قطعاً مات کر دیتے، اور نذیر احمد اور اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہید اگر ہندوؤں میں آج زندہ ہوتے تو کانگریس کا پنڈال انہی سے سجا ہوتا، بلکہ انگریزی حکومت کا نکالنا بھی انہی کے ہاتھوں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ، محمود رحمۃ اللہ علیہ، اکبر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلمانوں میں وہ عزت نہیں جو اور قوموں میں سکندر، نیپولین بلکہ ہینیبل کی ہے۔ بحر نو یہ قصہ دوسرا ہے۔ اگر ایسے ماحول میں تذکرے کو، جس نے مسلمانوں کی سینکڑوں برس کی مانی ہوئی باتوں اور پیارے عقیدوں کو کاری زب لگا کر ان کو پھر اسی سچائی کی طرف متوجہ کیا جو کبھی ان میں تھی، عام قبولیت میری زندگی میں اس طبقے میں حاصل ہوئی ہے جو سب سے زیادہ کھوٹے اور کھرے کو پرکھنے والا، سب سے زیادہ علم والا اور صاحب رائے، بلکہ سب سے زیادہ خود رائے اور سرکش ہونا چاہیے تھا، تو الحمدللہ اس کی وجہ سوائے اس کے نہیں کہ میں نے اس سچائی کو پیش کر کے ان کو اکیلا چھوڑ دیا، مخالف سے اعتراض نہ کیا، موافق سے بات نہ بنائی، سچائی کو اپنی جائیداد نہ سمجھا اور دو طرفہ خاموش ہو رہا۔ ایسی خاموشی میرے نزدیک ملامت کے قابل نہیں۔ میں اگر اس 7 برس میں خاموش رہ کر کسی قطعی اور مفید نتیجے پر پہنچا ہوں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان اور باتوں میں کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، مگر ان میں سچائی کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ میری رائے میں یہ ہزاروں نتیجوں کا ایک نتیجہ ہے اور چپ رہنے کے بدلے مہنگا نہیں۔ صفحہ نمبر 9، دوسرا باب، مسلمان مردہ قوم نہیں۔ ہمدرد، جناب میں غلطی پر تھا، ایسی خاموشی پر ہزار گویائیاں قربان ہیں، مگر اللہ اکبر، آپ تو بعین ہی اس کانٹے کو چھیڑنے لگے جو مدت سے چپ چپ کر ہمارے دلوں کو لہو لہان اور جان کو ہلکان کر رہا تھا، اور جس کے متعلق سوال کرنے کی مجھے تدبیر نہ سوچتی تھی۔ مسلمانوں کی اس برائی کو جناب والا نے جس انداز سے بیان کیا ہے، اس کے متعلق مجھے بے حد حیرانی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کو زیادہ تر خوبی کے رنگ میں ظاہر کیا ہے، حالانکہ ہم دن رات اکٹھے بیٹھ کر اسی خیال میں جلتے اور کڑتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدبختی اور ان کی تمام بیماریوں کی جڑ یہی اپنے اپنے رہنماؤں اور بہادروں کی قدر نہ کرنا اور ہر شخص کا تیس مار خان بنے رہنا ہے۔ مصنف، آپ نے اپنی تقریر میں اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تذکرے کی ادبی خوبیوں کو سراہا تھا، اپنے زندہ ہونے کا باعث بھی اس کے ادب ہی کو کہا تھا، مزے لے لے کر پڑھنے اور وجد میں آنے کا ذکر کیا تھا، کوٹ پتلون پہن کر اسلام سے لو لگانے کی کہی تھی، اسی ادبی مذاق نہ ہونے کی پنڈت صاحب سے شکایت تھی، میری خاموشی سے آپ ناخوش تھے، میرا خیال تھا کہ آپ نئے رنگ کے ادیبوں کی ایک جماعت میں جو چٹخارے لینے کے بعد کچھ اور فرمائیے کی درخواست لے کر آئے ہیں، آپ کی تسلی کے لیے میں نے اپنی خاموشی کو وجہ جو میرے نزدیک تھی بیان کر دی۔ اب چند لمحوں کے بعد ایسی خاموشی پر ہزار گویائیاں قربان کرتے ہیں اور حیرت ہے کہ میری بات کو بیچ سے پکڑ کر سلسلہ کلام کو بالکل دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمدرد، جناب والا، آپ کے ان نشانے پر لگائے ہوئے تیروں نے مجھے اور یقیناً میرے ساتھیوں کو پسینہ پسینہ کر دیا ہے، اگر گستاخی نہ ہوتی تو پیشانی اور بدن پر ہاتھ رکھ کر دکھا دیتا، ہم نے ابھی ایک دوسرے کی طرف تاکا اور اسی ایک تکنے میں اپنی پشیتنی گناہوں اور آدھی رات کی آرزوؤں کے دفتر کے دفتر کھل گئے، ہم نے جناب کے خریدہ کو غور سے پڑھا ہے اور اس کا سچا اور اصلی اثر جو ہمارے دل پر تذکرے سے بھی سوا ہے ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ادب کا بے طرح مذاق اور گھر گھر میں شاعری کی لت وہ بیماری اور بیکاری ہے جو مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ مسلمانوں نے جب سے قرآن کو شعر سمجھا بے عمل ہو گئے اور ادب کے چند قاعدے سیکھ کر اور قلم کو کاغذ پر گھسیٹ کر بڑے سے بڑے شخص کو خاطر میں نہ لانا اور اس کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرنا وہ خطرناک مرض ہے جس نے قوم کی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ میرے صحیح معنوں میں نادانی اور جہالت تھی کہ تذکرہ کے ادب کا وضاحت سے ذکر کیا، باوجود یہ کہ خریدہ کو پڑھنے کے بعد مجھے جاننا چاہیے تھا کہ آپ کو ایسی تعریف سے دکھ ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ کسی مستقل قومی کام کے پیش نہ ہونے اور مسلمانوں کی عام گری ہوئی حالت کی وجہ سے فرصت کے وقت ہمارا شغل کتاب اور مطالعہ ہے، اور کتاب بھی کیا، اب تو مدت سے تذکرے پر ہی بحث مباحثے ہیں۔ ہم میں سے یہ دو صاحب شاعر تھے اور خوب کہتے تھے، تیسرے مولوی بھی اور مجاہد بھی۔ میں اکثر نثر میں اسلامی مضمون لکھتا تھا، پنڈت صاحب تاریخ دان اور فلاسفر ہیں، ایم اے میں تاریخ لی تھی مگر اردو فارسی سنسکرت بلکہ عربی بھی خوب جانتے ہیں۔ گیتا اور کرشن مہاراج کے ذکر کو تذکرے میں دیکھ کر انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور مہینوں تک ہم سے غائب رہے۔ ہم سب برسرے کار ہیں اور یہ صاحب ڈپٹی ہیں اور حضرت اکبر سے تلمس تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے برس عریضہ میں لکھا تھا۔ الغرض یہ ہماری کہانی ہے مگر ہم جناب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا مشغلہ وہ ادب ہرگز نہیں رہا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ پنڈت جی وقت میں بھی کفایت شعار ہیں، وہ یوں تو گھنٹوں تک مگر روزانہ نہیں آتے، لیکن فرصت کے بعد ہم چاروں کا میل روزانہ ہے۔ اس فرصت میں یقین جانیے کہ مسلمانوں کی خرابیوں، ان کے مکمل اور اچانک زوال، ان کی اخلاقی کمزوریوں، ان کے اپنوں سے حسد اور رنجشوں، ان کی فرعون مزاجیوں، ان کی فرقہ بندیوں، ان کی خود غرضیوں اور نف پسندیوں، ان کی بیکاریوں اور بدماشیوں پر کوئی گفتگو نہیں جو ہم نے کھول کھول کر نہ کی ہو، اور اپنی طاقت کے موافق اس کا علاج تذکرہ بلکہ تمام دنیا کے فلسفے، تاریخ اور حکمت کو پیش نظر رکھ کر نہ سوچا ہو۔ ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب کسی بحث کو جاننے نہیں دیتے جب تک کہ اس پر جراحی کا عمل کر کے منطقی طور پر اس کا علاج نہ سوچ لیں۔ ان صد ہا صحبتوں کے بعد ہم نے اس اثنا میں کی ہوگی اور علاجوں کی عملی تجویزوں کو بعد ہم نے سوچی ہوں گی، اب ہمارا یہ حال ہے کہ آہوں اور چیخوں کا ایک دریا ہمارے سینوں میں امڈتا ہے، کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آتی، پوری قوم تو درکنار، 10 شخص بھی ایک بات پر نہیں جمتے، ہر ایک اپنے تکبر میں فرعون بے سامان ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، جس سے بات کو لے بیٹھا ہے اسی پر اڑا ہے، ایک کو ایک سے حسد ہے، ایک کو ایک پر بدگمانی ہے، ایک دوسرے کے گوشت کو کھا رہا ہے. ڈپٹی اور جج ہونے کا فخر ہے, مولوی ہونے کا کبر ہے, معلمی کا کبر ہے, خریدار ہیں نہیں مگر ایڈیٹری کا کبر ہے, تعلیم صفر ہے مگر علمیت کا کبر ہے, فوج ندارد ہے مگر لیڈری کا کبر ہے, طاقت ذرا بھر نہیں مگر خدائی پر تان ہے. ہمارے فیصلے میں اب مسلمانوں میں ایک ادنا سی خوبی بھی باقی نہیں رہی. تذکرہ اگر آسان عبارت میں ہوتا اور قیمت بھی ایسی ہوتی کہ ہر شخص اس کو خرید سکتا تو بے شک امید تھی کہ گھر گھر پہنچ کر قوم 10 یا 20 برس میں سنبھل جاتی, مگر بیماری بالکل لا علاج ہے. صفحہ نمبر 11. راہ تو صاف ہے مگر رہنما کوئی نہیں. مسلمان یقیناً مر چکے ہیں. جناب نے جس انوکھے انداز میں مسلمانوں کی اس مولی بیماری کا کہ بے عیب انسانوں کے سوا ان کے ہاں کوئی نہیں کھپتا اور بے عیب محض خدا کی ذات ہے ذکر کیا ہے, بلکہ جس طرح پر اس کو خوبی کے رنگ میں بیان کیا ہے اس نے مجھے چوکنا کر دیا ہے. اسی بنا پر میرا جناب سے سوال تھا. مصنف, مسلمانوں کی قوم کی یہ دل شکن تصویر آپ سے پہلے کئی دفعہ میرے سامنے آ چکی ہے, تذکرہ لکھنے سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار. مجھے ڈر تھا کہ اس قدر کثرت رائے کے بالمقابل شاید میں غلطی پر ہوں اور اس لیے لگاتار سوچتا اور مطالعہ کرتا رہا. میرے اندازے میں یہ بات پہلے بھی غلط تھی اور اب زیادہ غلط ہے کہ مسلمان مردہ قوم ہیں اور قوموں مثلا ہندوؤں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کی ایسی بری تصویر کہیں پیش نہیں کی, بلکہ وہ مسلمانوں کی قوت عمل اور زندگی سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں. اگر مجھے اس میں ذرا سا شک ہوتا تو تذکرہ لکھنے کی محنت کبھی گوارا نہ کرتا, میں قرآن کو کم از کم مسلمانوں کے سامنے پھر پیش نہ کرتا. اگرچہ میرا یہ کرنا اس بات کی دلیل ہو نہیں سکتا کہ مسلمان زندہ ہے, مگر اس سے کم از کم یہ ثابت ہے کہ میرے نزدیک مسلمان مردہ نہیں. اس میں شک نہیں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سید علی الرحمہ کے وقت سے مسلمانوں کے ایک طبقے میں یہ احساس غلطی سے عام ہو گیا ہے کہ ہم مردہ ہیں. ہر شخص اب اس مرثیہ خوانی میں اوروں سے آگے بڑھنا اور قوم کو برا کہہ کر سچ مچ برا بنانا چاہتا ہے, لیکن سید اور ان کے اکثر رفقا ہرگز اس بات کے معتقد نہ تھے کہ وہ قوم کے آخری لمحوں کی نوحہ خوانی کر رہے ہیں. وہ صرف صورتحال کو بدلنا چاہتے تھے, بلکہ قوم کو نئے اور ناگزیر حالات کی صورت پر ناچار لانا چاہتے تھے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں عرب قوم کی سیاہ سے سیاہ تصویر جو آج شاعرانہ رنگ میں لکھنے والے اکثر اسلامی مورخ پیش کرتے ہیں, اگر فی الحقیقت صحیح ہوتی اور وہ قوم سچ مچ مردہ ہوتی تو حیرت ہے کہ قرآن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے باوجود کہ تو مردوں کو ہرگز بیدار نہیں کر سکتا, وہ قوم تھوڑی ہی مدت میں آفتاب بن کر کیوں کر چمکی. عرب کا قرآنی ہدایت کو چند برسوں میں قبول کر لینا ہی اس عمر کی دلیل ہے کہ عرب مردہ نہ تھے, اور جس میں دوا قبول کرنے کی اہلیت باقی ہے وہ مرا نہیں رہا. یہ عمر کے مسلمانوں کے ہاں سچے بے نفس اور فی الحقیقت بڑے آدمی کے سوا کسی کی دال نہیں گلتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ملامت نہیں بلکہ مستقل خوبی ہے. اس سے مسلمانوں کی نظری اخلاق کے اعلیٰ معیار کا پتہ لگتا ہے. نیپولین اور سکندر جن کو تاریخ میں اعظم کہا جاتا ہے, ان کی عظمت انہی کی ذات تک محدود تھی. ان کے حیرت انگیز کارنامے آنکھ کی جھپک میں ملیا میٹ ہو گئے. انہوں نے قوم اور جماعت کو بڑا نہیں بنایا. صفحہ نمبر 12. نہ ان کے کارناموں کا کوئی اثر بعد میں باقی رہا, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام کو عالمگیر کر دیا. محمود رحمت اللہ علیہ کی اولو العزمی نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے. اکبر رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی حکومت مدت تک مضبوط کر دی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے گرتی ہوئی سلطنت کی چھت کچھ دیر تک تھام لی. اسلام کے کسی مشہور اور مانے ہوئے شخص کو لو اور اسی رتبے اور درجے کا شخص کسی دوسری قوم سے لو, آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے اندر اس شخص کی جو اسلام اور قوم کے لیے نہیں یا جو محض اپنی ذات کے لیے ہے کچھ گنجائش نہیں. عیسائی یورپ کے اندر کپلنگ بلکہ ٹیگور اور عنایت خان ہندی کہانیاں دوہڑے اور گیت لکھ لکھ کر مشہور سے مشہور مصنف اور دولت مند بن سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر الف لیلہ کے مصنف محمود الورواق اصفہانی کے نام یاد رکھنے کی بھی خواہش نہیں۔ بائرن عورتوں سے عشق بازی کرنے اور شراب سے بھرے ہوئے فیش گیت لکھنے سے ایک بڑا اور چوٹی کا شاعر بن سکتا ہے، مگر وہ بیسیوں اور کوڑیوں شاعر جنہوں نے بائرن سے بہتر اور فحش تر عشق بازی اسلام میں کی اور جن کے دیوان کا ایک ایک بیت بائرن کے سستے عشق کو شرماتا رہے گا، کہاں گئے؟ کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طارق رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں انگلستان اور یورپ کا بڑے سے بڑا فاتح ایک لمحے کے لیے ٹھہر سکتا ہے؟ یا ٹھوس نتائج اور تعمیری طاقت کے لحاظ سے اس گئے گزرے زمانے میں بھی مصطفیٰ کمال، رضا خان، ابن سعود، امان اللہ، نادر خان سے بہتر نامہ اعمال کوئی بتلا سکتا ہے، مگر مسلمان ان سے بھی پورے طور پر خوش نہیں اور کسی نہ کسی بہانے ان سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ نہیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ناصر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مطلق بادشاہ تھے، ان پر اس آسمان کی چھت کے نیچے کوئی انسان حکمران نہ تھا۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں کسی ایک بادشاہ کی مثال ہرگز موجود نہیں جس نے تخت پر بیٹھ کر تمام عمر پیٹ کے لیے مزدوری کی ہو، مگر یہ بے مثال انسان قرآن لکھ لکھ کر اور ٹوپیاں کاڑ کاڑ کر نفس کو پالتے رہے۔ اس جان گداز صبر اور خوف خدا کے باوجود مسلمانوں کے ہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ صرف اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ صرف ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہی ہے، اور قوموں میں ہوتے تو نہ جانے آج کیا بنے ہوتے۔ کتاب اشارات کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا، بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔